رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عن تنفذوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید البیاض الثیاب شدید السواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفه منا احد حتی جلس الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفم من البحر. بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کا مقدس اور مبارک دن تاریخ اسلام کے اندر یعنی یوم عرفہ عرب شریف کی تاریخ کے حوالے سے چاند کے اور مطلے کے اختلاف کے حوالے سے کل عرفہ کا دن گزر گیا ہے اور وہاں آج 10 ذی الحجہ یعنی آج عید کا دن ہے اور اختلاف مطالعے کے حوالے سے یعنی چاند کے نظر آنے اور نہ نظر آنے کے حوالے سے ہمارے وطن عزیز پاکستان میں آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے یعنی جسے یوم عرفہ قرار دیا جاتا ہے. یوم عرفہ حج کا دن ہے اور یہ دن اسلامی ایام میں سب سے بزرگ اور سب سے اعلیٰ دن ہے. حدیث پاک میں آیا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اس دن یعنی آج کا دن 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ جو آج ہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا سال کے کسی دن اور کسی رات میں لوگوں کی گردنوں کو اس تعداد میں جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنی تعداد میں لوگ یوم عرفہ میں بخشے جاتے ہیں. تو یہ وہ مقدس اور مبارک دن ہے. بلکہ میں اگر یہ بات کروں تمام ایام اور تمام مقدس دنوں کی اہمیت اور ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو یہ کہتے ہوئے میں بالکل بجا ہوں گا کہ سارا رمضان شریف کا مہینہ ایک طرف ہے اور آج کا صرف یہ ایک دن ایک طرف ہے. یعنی اتنی بڑی حرمت و قدر والا یہ دن ہے جس کو یہ دن ایسے جیسے ہم جیسے بے نوا ہماری قسمت نہیں کہ ہم آج عرفات کے میدان میں موجود نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ دن انتہائی کرامت اور عزت والا ہے. اور اس دن کا روزہ جس طرح ارشاد فرمایا گیا تھا کہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے تمام گناہوں کا کفارہ بنتا ہے لیکن وہ خوش نصیب حجاج جن کو اللہ رب العالمین حج کی سعادتوں سے نوازتا ہے وہ یوم عرفہ میں میدان عرفات کے اندر یعنی پلیس بھی عرفات کا ہو جگہ بھی عرفات کا ہو کی ہو اور دن بھی یوم عرفہ کا ہو اس دن جب اہل ایمان پہنچتے ہیں حالت احرام کے اندر کیونکہ عرفات کا دن یہ رکن اعظم ہے یہ اصل حج جو ہے وہ عرفات ہے. اس سے پہلے جتنی اگر غلطیاں حاجیوں سے ہوتی چلی گئی تو اس کے کفارے آگے ذکر کر دیے گئے ہیں لیکن اگر آج کا دن اگر قضا ہو گیا حاجی کا تو پھر اس کا حج کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. منا قضا ہو گیا اس سے پہلے کے معاملات ہو گئے یا اور کوئی معاملات ایسے ہو گئے تو شریعت مطہرہ نے اس کا کفارہ اور اس کا متبادل رکھا ہے، لیکن عرفات رکن اعظم ہے. اگر یہ فوت ہو گیا یا یہ فاسد ہو گیا یا اس دن اس نے وہ کام حاجی نے کر لیا کہ جس کے کرنے کا گویا کہ جس کا فساد کا حکم تھا، تو اس کا حج فاسد ہو گیا، لیکن ہاں اسے احرام کھولنے کی عادت نہیں ہے، وہ دوبارہ لوٹ کر عمرہ کرے گا اور اپنا احرام کھول کر آئندہ اس حج کی وہ قضا کرے گا. تو یہ اتنی اہمیت والا دن ہے. مسائل شرعی کی طرف مکمل اشارہ نہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عرفات کی شام کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت پہلے آسمان کی جانب جلوگر ہوتی ہے اور لوگوں کی بخشش اور مغفرت کا ایسا مجدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے گناہ اگر سمندروں کے جھاگ یا ریت کے ذرات یا پہاڑ کی بلندیوں کے مانند بھی ہو، تو اللہ رب العالمین عرفات میں موجود حجاج پر وہ کرم فرماتا ہے کہ وہ دعا کریں یا نہ کریں، استغفار کے جملے بولیں یا نہ بولیں، جس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں وہ توبہ کریں یا نہ کریں، اس میدان میں جب وہ آ جاتے ہیں اور شام کا وقت بالکل غروب کا وقت، جس وقت مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی شخص حالت احرام کے اندر موجود ہو گیا عرفات کے اندر، تو وہ حاجی بھی ہو گیا اور زبان سے اگر اس نے کچھ بھی نہ بولا تب بھی اللہ رب العالمین اسے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ حجاج جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے. اور کل رشتہ داروں نے، دوستوں نے ان کو میسیجز بھی کیے ہیں، انہوں نے بھی کیے ہیں، انہوں نے بھی دعائیں کی ہیں. اللہ رب العالمین ان کی ہوئی یہ مبارک لمحے کی التجائیں تمام اہل اسلام کے لیے اور تمام اپنے عز و اقارب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین مستجاب فرمائے. پھر ہمارے پاس الحمدللہ ایک طریقہ یہ ہے کہ یوم عرفہ کے دن اگر ہمیں یہ توفیق نصیب نہ ہو سکی، قسمت ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہے، لیکن ان یادوں کو اپنے دلوں کے اندر تازہ کرنے کے لیے ہم اپنے مساجد کے اندر سورہ جمعہ، سورۃ الحج اور سورہ انبیاء، سورۃ الحج اور سورہ انبیاء کے جس میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام کے تذکروں کو ایک جگہ قرآن مجید نے جمع کیا ہے اور حج کے سارے مناسک اور معاملات کو ذکر کیا ہے، تو پھر قرآن حضرات کی تلاوت سے ہم اپنے روحوں کو اس سے گرماتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر، اپنی طبیعتوں اور اپنے مزاج کے اندر یاد الہی، شوق عبادت کے جذبے کو ابھارتے ہیں. تو وہ الحمدللہ العزیز ابھی چند منٹوں کے بعد شروع ہو جائے گا، کیونکہ درس مشکات ہے. میں چند منٹوں کے لیے، کیونکہ حدیث شریف کی ابتدا ہو چکی ہے، چند باتیں ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب جو ہے کہ وہ تلاوت فرمائیں گے. اللہ رب العالمین ہمارا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درس مشکات شریف کے اندر آج جو حدیث پاک ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. حدیث جبرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور کے پاس آئے تھے، جن کو صحابہ کرام پہچان نہیں پائے کہ یہ کون آیا ہے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سوالات کیے، اور یہ 5 سوالات دین کی اس قدر اہمیت سے متعلق ہے جس کو بچہ، بوڑھا، جوان، عالم، غیر عالم، تمام کو چاہیے اس پر وہ توجہ کرے، کہ آپ سمجھیے کہ یہ 5 سوالات جو ذکر کیے گئے اس میں اتنی اہم ترین بات ہماری دنیا و آخرت کے حوالے سے ہے کہ اس ایک حدیث کو ام الاحادیث کہا جاتا ہے، کہ تمام احادیث کی اصل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ہی فرامین کی اصل، جس طرح سورہ فاتحہ کو، سورہ فاتحہ شریف کو پورے قرآن کی اصل کہتے ہوئے ام الکتاب کہا جاتا ہے. یعنی جس طرح حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ لا صلاۃ بفاتحۃ الکتاب بام الکتاب، کہ من صلی ولم یقرأ ام الکتاب فلم یصلی، حضور فرمایا کہ جو نماز پڑھے اور ام الکتاب کو نہ پڑھے نماز میں، تو اس کی نماز نہیں ہوئی. یعنی منفرد جب نماز پڑھتا ہے تو ام الکتاب سے مراد سورہ فاتحہ شریف، اس کو کہتے ہیں ام الکتاب. اس کو 7 مثانی بھی کہا گیا، 7 آیات کو بار بار دہرایا جاتا ہے. سورہ فاتحہ شریف کی 7 آیات میں سارا قرآن ہے، پورے 30 پارے اس کے علاوہ جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، وہ تمام کو اگر مضامین کے اعتبار سے بندہ سمجھنا چاہے، پیغام کے اعتبار سے، ایک طالب علم ہونے کے حوالے سے اور ایک سمجھ حاصل کرنے کے حوالے سے، اگر وہ یہ سمجھے کہ میں پورا قرآن تفصیل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا، تو صرف سورہ فاتحہ شریف کے اندر پورا قرآن موجود ہے. جتنی باتیں قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر کی گئی ہیں، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں، چاہے وہ احکام سے متعلق ہوں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، چاہے وہ ہمارے اخلاق و معاشرت سے متعلق ہو، وہ تمام چیزوں کو سورہ فاتحہ شریف کے اندر رکھا گیا ہے. اس لیے سورہ فاتحہ ہی کو اصل میں اس ایک ہی سورت کو پورا قرآن کہہ دیا جاتا ہے مضامین اور کے حوالے سے. تو ام الکتاب یعنی پورے کتاب کی اصل ہے ام ماں کو کہتے ہیں. ماں وہ ہوتی ہے جس سے بچے کا تعلق ہوتا ہے, بچہ اسی سے پیدا ہوتا ہے, بچے کی اصل وہ ماں ہوتی ہے. تو یہ حدیث پاک جس کے ابتدائی چند سطرے چند لائنیں پڑھنے کی مجھے توفیق ملی اور آپ کو سننے کی توفیق اللہ رب العالمین کے فضل سے ملی, یہ حدیث پاک کے اندر حدیث جبریل اس کو کہا جاتا ہے, یہ اتنی موضوع ترین حدیث ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں, موٹی موٹی کتابیں لمبی لمبی تفصیلات موجود ہیں, لیکن میں ایک حدیث میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں, تو پورا اسلام قرآن سمیت حدیث سمیت جو ایک حدیث کے اندر جمع ہوتا ہے وہ حدیث جبرائیل ہے. اس لیے اس کو ام الاحادیث کہا جاتا ہے, اس قدر اہمیت اس حدیث پاک کی ہے. اور اس کا ایک نام ہے ام الجوامع, یعنی تمام مضامین کو جمع کر دیا گیا ہے اس حدیث پاک کے اندر, اور اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. اس لیے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا, اور اس حالت میں وہ آئے تھے کہ کبھی اس طرح وہ آئے نہیں, کہ باقاعدہ ایک مرد کی صورت میں آئے. آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی کہ کس طریقے سے وہ آئے, صحابہ نے ان کو کیوں نہیں پہچانا, ان کا حلیہ کیا تھا, اور وہ عام شکل میں کیوں آئے. باقاعدہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں, حضور کے دل پر, اور وحیوں کی طرح اللہ رب العالمین نے اس وحی کو آپ کے دل پر کیوں نہیں اتارا. یہ تمام چیزیں, کیونکہ یہ ام الاحادیث ہے تو اس کا ایک ایک لفظ بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کیا جاتا ہے. جس طرح سورہ فاتحہ شریف پورے قرآن کا خلاصہ ہے, اس لیے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت, پھر الحمدللہ میں الحمد حمد اس کا کیا معنی ہے, الحمد کے اوپر جو الف لام ہے, حمد کے ساتھ جو الف لام ہے, الحمد اس کا کیا معنی ہے, الف لام کتنے, تو ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کو ڈسکس کیا جاتا ہے, تاکہ کیونکہ وہ سارے دین کی اصل ہے تو اس کے ایک ایک حرف کے اندر جو معنی پوشیدہ ہے. اور 14 صدیوں سے اولیاء صحابہ اہل بیت اور جید علماء اولیاء کاملین جن کو اللہ نے دین کا عرفان عطا فرمایا تھا, اور جن کے سینوں کو اللہ نے اپنے دین کی نور سے مستنیر روشن کیا تھا, جنہوں نے بیان کیا ہے, تو ایک ایک حرف کو کہ الف لام کیا ہے, پھر حمد کا کیا معنی ہے, پھر للہ ہی ہے تو لام کو مقصور لائے گا, اس کا کیا معنی ہے, لفظ اس میں جلالت کا کیا معنی ہے, رب کس کو کہتے ہیں, عالمین عالمین پر جو الف لام اس کا کیا معنی ہے, عالم کیوں نہیں کہا گیا, جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا, یعنی ایک ایک لفظ کو ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ اس کی مکمل چاشنی اور اس میں مکمل جو ہمارے لیے ہدایات اور ذوق, کیونکہ ہر بندہ الگ مزاج کا ہوتا ہے, ایک بالکل بالکل خالص علم کو سننا چاہتا ہے, ایک واقعات کو سننا چاہتا ہے, ایک اس سے نرمی بات کو سننا چاہتا ہے, تو ہر ایک کے مزاج کو بھی اس میں جمع کر دیا گیا ہے, اور ہر طبقے اور ہر درجے کے انسان کی ضرورت کو بھی اس میں جمع کر دیا ہے. تو یہ ام الاحادیث کہی جاتی ہے اس کو, اور ام الجوامع کہا جاتا ہے. اس حدیث پاک کے ابتدائی ایک دو لائن کا میں ترجمہ صرف عرض کرتا ہوں, اور یہ امام علامہ تبریزی رحمہ اللہ, اس سے پہلے درس گزر چکا ہے کہ مشکات شریف جو ہے وہ 2 کتابوں کا مجموعہ ہے, المصابیح یعنی مشکات المصابیح, مصابیح ایک الگ امام صاحب نے لکھی, مشکات ایک الگ, مصابیح جنہوں نے لکھی تھی وہ امام بغوی تھے, اور مصابیح کے اوپر جنہوں نے کام کیا, کام کرنے سے مراد اس کے راوی روات کو لے آئے, سند کو ٹھیک کیا, سند کے حوالے دیے, اس کے ریفرنس آگے جمع کیا, اور پورا اس کا نام جو کام کیا اس کتاب کا نام انہوں نے مشکات رکھا, اور وہ علامہ خطیب تبریزی رحمہ اللہ ہے. مشکات کہتے ہیں چراغ کو, مشکات کہتے ہیں تاک کو, اور مصباح کہتے ہیں چراغ کو. چراغ کو اگر آپ درمیان میں جلائیں گے تو اس کی روشنی کم جائے گی, لیکن اگر اس کو دیوار میں تاک بنا کر اگر آپ رکھیں گے تو اس کا ریفلیکٹ جب وہ ہوگا تو اس کی روشنی زیادہ آئے گی. تو مصباح عربی میں کہتے ہیں لیمپ کو, چراغ کو, مصابیح اس کی جمع ہے, مشکات تاک ہے. تو اب کتاب کا نام ہوا مشکات المصابیح, ایسے چراغ جو تاک میں رکھے گئے ہیں, یعنی حضور کی باتوں کا وہ نور جو ایسی تاک میں رکھا گیا ہے کہ ہر سینہ اس سے روشنی حاصل کر سکتا ہے. تو اس کتاب کا پورا نام ہو گیا مشکات المصابیح. مشکات تاک کو کہتے ہیں, مصابیح جو ہے وہ چراغوں کی جمع, مصباح اس کا واحد ہے. کتاب الایمان میں حضرت امام بغوی اور حضرت علامہ الخطیب تبریزی رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الایمان میں لیا. کتاب الایمان میں کیوں لیا, اس کی بحث ہم آئندہ درس کے اندر آپ کی خدمت میں گویا کہ ضرور ذکر کریں گے. حدیث پاک کے صرف چند جملے سماعت فرما کر اس کو ہم موقوف کرتے ہیں. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ, یہ دوسری حدیث بھی سرکار فاروق اعظم سے آ گئی. پہلی حدیث جو انہوں نے حدیث نیت نقل کی تھی, انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله.
تو یہ جو پوری حدیث حدیث نیت جو دین کی اصل تھی وہ بھی اس کو بھی سرکار فاروق اعظم سے ہی روایت کیا گیا ہے اور یہ حدیث پاک بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہیں قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بینما یہ دو الگ الگ حرف ہے بینما اس کو اہل عرب جو کام کبھی اچانک ہوتا ہے نا بالکل اچانک سے ہو جائے بندے کے علم میں بھی نہ ہو ہوش و حواس میں نہ ہو بات ہو جائے اس لیے محدثین نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا بینما ای مفاجا مفاجتن بمانا اچانک کوئی کام ہو جانا تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علی رجل اچانک ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ گیا اور ہم بالکل ہمیں تو گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی آئے گا تو کہتے بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب ہم حضور کے پاس تھے ذات یوم اس دن دن سے مراد یہاں رات نہیں یوم علماء کہتے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں جسے ہم دن جب کہتے کس دن آپ آئے ہمارے اردو میں بھی کہتے کس دن آپ آئے تو میں آپ کہتے یہ بدھ کے دن آئے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ بدھ کی رات کو آئے ہیں یا بدھ کے دن کو آئے مطلق کہہ دیا جاتا ہے تو اسی طرح یہاں پر فرمایا ذات یوم دن تھا یعنی اس دن رات اور دن کی کوئی بات نہیں کی گئی دن تھا ہم حضور کے پاس ایک دن موجود تھے اور اچانک اذا طلع علینا رجل ایک آدمی ہم پر ظاہر ہو گیا اور یہاں پر علماء نے لکھا دیکھا کس نے ادب سے حضرت عمر نے اس کو ذکر کیا ہے کیونکہ ان سے اتنی بڑی بڑی شانیں ظاہر ہوئی ہے تو طلع جا نہیں فرمایا آیا ایک مرد فرما طلع طلع کا لفظ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے حضرت جبریل کی تعظیم کے لیے لفظ ذکر کیا اور اس کا معنی علماء نے لکھا طلع الظہور یعنی آپ ہم پر ظاہر ہوئے وہ شخص ہم پر ظاہر ہوا ورنہ کوئی آئے تو کہتے جا رجل ایک آدمی آیا تو حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ جا رجل آدمی فرما طلع علینا رجل طلع طلع بمانا ظاہر ہونا احترام کے ساتھ اور فرما رجل یہ رجل کے اوپر جو دو زب پیش آ رہی ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا دو زبر آتے ہیں تو یہ تنوین اس کو کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے تنوین کئی معنوں میں آتی ہے کبھی اکثر وہ تعظیم کے لیے بھی آتی ہے یعنی کسی شخص کو تعظیم دینا ہو تو اس پر دو زبر لگائی جائے جیسا لیلا برکت والی رات تھی ایک معنی ایسا ہے کہ تنقید کے بہت قلیل رات تھی تو رجل آیا ایسا شخص ظاہر ہوا ایسا شخص رجل جو بڑا شان والا تھا یہ دو پیش اب آپ دیکھیں عربی زبان کتنی فصیح زبان یہ دو پیش نے معنی کو اٹھا دیا تو رجل رجلو یعنی لام پیش لو بھی آ سکتا تھا لیکن فاروق اعظم نے اس کا تلفظ کیا اذا طلع علینا رجل کیونکہ درس ہم نے اس لیے رکھا کہ تاکہ تھوڑی درس نظامی بھی ہمیں عالم کورس بھی ہمیں سمجھ میں آنے فرما رجل وہ شخص ہمارے پاس آئے جو بڑی شانوں والے تھے شدید البیاد الثیاب انتہائی سفید کپڑا انہوں نے پہنا ہوا تھا شدید انتہائی بیاد وائٹ سیاب کپڑا تو سیاب اس لیے کہا ہے کہ آپ کے بدن پر کوئی اور رنگ نہیں تھا سر پر جو امامہ تھا وہ بھی سفید تھا جو آپ نے کرتا پہنا تھا وہ بھی سفید تھا کرتے کے نیچے جو پاجامہ یا جو آپ نے پہنا ہوا تھا وہ بھی تہبند یا وہ بھی سفید تھا اس لیے حضرت فاروق اعظم نے یہ لفظ کیونکہ اہل عرب کا یہ اس میں ایک بڑی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے فرمایا اذا طلع علینا رجل شدید البیاد الثیاب انتہائی سفید کپڑوں میں آئے ہوئے تھے یہ جمع سیاب صوبن بمانا کپڑا الف با تا فا صوبن کپڑے کو کہتے ہیں کپڑا لباس بھی کہتے ہیں یہاں فرمایا سیاب صوب کی جمع ہے یعنی انتہائی سفید لباس میں آپ آئے اور فرمایا شدید السواد الشعر اور آپ کے بال بالکل کالے تھے جیسے کہ نوجوان رجل بھی آ گیا رجل جو ہے وہ نابالغ کو نہیں کہا جاتا جب عمر چھوٹی ہوتی ہے بچے کی تو اس کو صبی کہا جاتا سواد کے ساتھ صبی بچہ جب وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کی عقل آ جائے اس کو بات کو سمجھنے لگے تو پھر اس کو کہتے ہیں غلام اور جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر کہتے ہیں رجل بوڑھا ہو جائے تو پھر کہتے ہیں شیبہ تو یہ اہل عرب عمر کے اعتبار سے ہر ایک کا لفظ الگ الگ استعمال کرتے ہیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو طفل بھی کہتے ہیں، طاء کے ساتھ۔ پھر اس میں بھی فرق ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ طفل کیوں کہتے ہیں، پھر اس چھوٹے بچے کو صبی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ عمر کی نزاکت کے اعتبار سے اہل عرب ہر چیز کو الگ الگ کرتے ہیں۔ جنین ماں کے پیٹ کا نطفہ، جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور نطفے کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں، اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو طفل بھی کہتے ہیں، صبی بھی کہتے ہیں۔ عقل جو شعور کو جب پہنچ جائے، اپنے کام وہ خود کر سکے، تو اس کو پھر غلام کہتے ہیں، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو رجل کہتے ہیں۔ رجل کی جمع رجال ہے، اس لیے قرآن نے کہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ قرآن نے اس لیے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو کوئی کہے جی حضرت ابراہیم تو آپ کے بیٹے تھے، حضرت قاسم تو آپ کے بیٹے تھے، پھر کیوں کہا کہ باپ نہیں؟ تو وہاں پر کہا کہ دیکھیں مرد کی بات، رجال سبھی نہیں کہا گیا، طفل اطفال نہیں کہا گیا، بلکہ رجال یعنی حضور کا کوئی بیٹا علیہ الصلوۃ والسلام اس عمر پر پہنچا ہی نہیں تھا جو بالغ ہوتا، کیونکہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کو رجل کہتے ہیں، اس کی جمع رجال ہے۔ تو حضور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تم زید بن حارثہ جو شادی شدہ ہیں ان کو تم ہمارے نبی کا بیٹا کہہ رہے ہو، تو ہمارے نبی کا تو کوئی ایسا بیٹا تھا ہی نہیں جو سن بلوغ کو پہنچا ہو۔ تو فرما ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے جو مرد ہیں بالغ ہیں ان میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ہاں وہ ابراہیم کے باپ ضرور رہے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا، قاسم کے باپ وہ ضرور رہے ہیں، عبداللہ کے باپ وہ ضرور ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ حضور کے چار بیٹے ہیں اور چار بیٹیاں رضوان اللہ علیہ اجمعین، بعض نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چار بیٹیاں ہیں اور تین بیٹے ہیں، طیب و طاہر اور قاسم و عبداللہ ابراہیم یہ، لیکن فرمایا گیا کہ طیب و طاہر ایک ہی ہے، وہ حضرت قاسم کا لقب ہے۔ اور جو سورہ کوثر کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی ان نشانی کا ولبتر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہزادے کا انتقال ہوا تھا جس پر کافروں نے بڑی بغلیں بجائی تھی، اور انہوں نے کہا ان کی نسل اب کیسے چلے گی، کیونکہ باپ کا علم کو بیٹے سے چلتا ہے، اس کی وجاہت تو بیٹے سے چلتی ہے، چلو جب تک یہ ہمارے سامنے بظاہر حیات ہے تو ان کی باتوں پر کان بھرو، جب انتقال کر جائیں گے یہ تو ان کے بعد تو ان کا بیٹا کوئی ہوگا ہی نہیں، تو ان کے مشن کو لے کر کون چلے گا؟ تو اللہ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا ان آتینا کلکوثر، تمہارے گمان میں یہ چیز نہیں رہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو کمال کی کیسی کثرت عطا فرمائی۔ اور علماء نے لکھا کہ اہل عرب کوثر کا لفظ جب استعمال کرتے تھے کہ ایسے، جس طرح میں آپ کو کہوں نا کہ آپ ذرا مٹھی بھر ریت اتارے، اٹھائیں، آپ نے ریت اٹھائی، میں نے کہا آپ گنے، آپ کہیں گے شاہ صاحب میں تو گن ہی نہیں سکتا، تو جس چیز کو بندہ گننے کی ہمت ہی نہ کر سکے اسے کوثر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان آتینا کلکوثر، ہم نے اپنے حبیب کو ایک دو تین چار چیزیں نہیں، ایسی چیز دی ہے جو شمار سے باہر ہے۔ تو یہ آیت جو اتری تھی حضرت قاسم کے انتقال پر اتری تھی، تو اس لیے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ آخری الفاظ یہ کہ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں انتہائی شفاف کپڑا انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور ہم حیران تھے کہ انتہائی شفاف جیسا بھی دھلا ہوا اجلا کپڑا نہا دھو کر آئے ہیں، داڑھی پر اور زلفوں پر انہوں نے تیل لگایا ہوا، اس طرح وہ چمک رہے ہیں، بالکل شدید السواد الاشعار، ان کے بال بھی بالکل سیاہ ہیں، چہرے پر تازگی ہے، اور آگے پھر کہتے ہیں لا یورا علیہ اثر السفر۔ اور ہم اس بات پر بھی حیران تھے کہ بھائی تم ہمارے محلے کے بھی نہیں ہو، اور اس پر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں، کیونکہ اس وقت لوگ دور دراز سے، آپ ظاہر سی بات ہے اونٹوں پر اگر آپ سفر کریں گے، خچروں پر سفر کریں گے تو راستے میں گرد لگ جائے گی، کپڑے میں کوئی میل کوئی دبا آ جائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہم بڑے حیران تھے، سفڑے سفید بالکل کپڑے جیسے ابھی پہنے، اور ابھی بالکل نہا غسل کر کے تیل لگا کر آئے، اور حال بھی یہی ہے کہ فرمایا کہ لا یورا علیہ اثر السفر، لا یورا اور نہیں دیکھا جا رہا ہے ان پر اثر السفر، سفر کی کوئی علامت۔ اگر یہ مسافر ہے تو کوئی کپڑے میں سلوٹیں ہوں گی کہ اتنے دیر وہ سواری پر بیٹھے ہیں، کوئی کپڑے پر دبا ہوگا، کچھ بھی نہیں، تو نہ کوئی سفر کی علامت ان پر ظاہر ہو رہی ہے، اور ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں کہ بندہ کون ہے، اور ہم حیران ہیں کہ بالکل تازہ بدن کے ساتھ، تازہ مزاج کے ساتھ، صاف ستھرے لباس کے ساتھ وہ آ گئے حضور کے پاس۔ اگر مسافر ہیں تو بھائی مسافری والی تو کوئی علامت بھی نہیں ان کے اوپر کہ داڑھی پر یا بال پر یا کچھ نہ ہو، تو کپڑوں پر سلوٹیں ہوں، کہ دور دراز سے آئے تو کپڑے تو کم سے کم سلوٹ والے ہوں، کہ یہ بھی نہیں ہے۔ کہ ہم بڑے حیران ہوئے، ولا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ فرما حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آئے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں، اللہ اکبر۔ اب آپ اس کیفیت کو دیکھیں کہ وہ ہم جانتے بھی نہیں، صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں، اور ایسا ان کا لباس تھا اور ایسی وجاہت والی شخصیت، سیدھا ہو مسجد میں داخل ہوئے، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. فاسندا، جوڑ دیا انہوں نے، سند کہتا نا جوڑنے کو، چین. فاسندا رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو، رکبتن گھٹنے کو عربی میں کہتے ہیں. ایک گھٹنے کے لیے ایک لفظ اور بھی استعمال ہوتا ہے عینن، جیسے عربی میں آنکھوں کو عینن کہتے ہیں نا، اسی طرح گھٹنے کو بھی عینن کہتے ہیں، پانی کے چشمے کو بھی عینن کہتے ہیں. یہ تو سیاق و سباق اس کا دیکھا جائے گا کہ یہاں پر معنی کیا کیا جا رہا ہے. اگر سینے سے اوپر کے لیے عینن آیا تو ہم کہیں گے یہ آنکھ ہے، اگر مطلق عینن آیا ہے اس میں مشاہدے وغیرہ کی بات ہے تو ہم ٹٹو لیں گے کہ یہ گھٹنے کی بات ہو رہی تھی یا آنکھ کی. تو یہ وسیع زبان عربی زبان ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ فاسندا رکبتیہ الی رکبتیہ، آگے حضور کے پاس اور اپنے دونوں گھٹنے انہوں نے اپنے جوڑ دیے، الی رکبتیہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے. ایسی کیفیت جیسے ہم التحیات پڑھتے ہیں، تشہد کی جو کیفیت ہوتی ہے جس طرح ہم التحیات پڑھتے ہیں، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے. ایک جملہ یہاں پر یہ عرض کروں کہ ایک صحابی نے یہ بھی ذکر کیا جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور زمین پر نہیں بیٹھے تھے، جب وہ آئے تو شاید حضور زمین پر گئے بیٹھے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کہ وکان علی صلاۃ السلام ائی یا جعل لنا مجلسن یعرف الغریب. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس لگائی ہوئی تھی، اور غریب بمانہ مسافر، ہم تو غریب بھیک مانگنے والے کو کہہ دیتے ہیں، عربی زبان میں غریب مسافر کو کہتے ہیں کہ وہ مسافر آئے. ایک روایت میں یہ تھا کہ یعرف الغریب اذا اتاہ، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا مسافر کو، اور وہ آئے. قال بینما لہ دکانن، ہم نے حضور کے لیے اونچا ایک چبوترا بنایا تھا، کرسی نما، جہاں حضور تشریف فرما تھے. ای دکتن من طین، مٹی کا ایک چبوترا بنایا تھا حضور کے لیے. تو علامہ ابن حجر لکھتے یجلس علیہ وکنا نجلس بجنبہ، حضور اس اونچے چبوترے پر بیٹھتے تھے اور ہمیں درد دیتے تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے تھوڑا اونچا وہ چبوترا تھا جس پر آپ بیٹھتے تھے. تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے، کیونکہ عربی ادب کے بڑے ماہر و مفسر ہیں، انہوں نے کیونکہ حضور کی ہر ادا سے شریعت کا ایک مسئلہ نکلتا ہے، تو اب یہ مسئلہ کیا بات ہوئی، کیا سوال ہوا، یہ تو اپنی جگہ پر. اب علماء اس پر رک جاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحابہ نے اونچا چبوترا بنایا تھا، کرسی نما، جس پر حضور بیٹھتے تھے. تو امام قرطبی کہتے ہیں واستنبط منه القرطبی، امام قرطبی نے اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے، یعنی حضور کے انداز نشست تھے، ایک مسئلہ نکالا ہے کہ انہ یسن للعالم الجلوس، کہ ایک عالم کے لیے یہ بات سنت ہے کہ جب وہ بیٹھے، بمحل مرتفع مختصۃ بہ اذا احتاج الی التعظیم، کہ جب وہ لوگوں کو درس دے تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ کسی اونچے مقام پر بیٹھے. جب وہ لوگوں کو درس دے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک اونچے، اس حدیث سے استدلال کیا، اور یہی فتح الباری وغیرہ آپ دیکھیں تو اس کا حاشیہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. فرمان یسن للعالم الجلوس بمحل مرتفع مختصۃ بہ، وہ اونچے جگہ پر بیٹھے، کوئی اور نہ بیٹھے، وہ خود بیٹھے مجلس کے اندر، سب نیچے بیٹھے، الا یہ کہ لوگوں کو حاجت ہو، کسی کے بدن میں کوئی تکلیف ہے یا کوئی معاملہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. یہ کیوں فرما اذا احتج الی للتعظیم، اس لیے کہ جو وہ علم بیان کر رہا ہے اس کا اونچا بیٹھنا اس کی تعظیم کا سبب بنے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک اونچا چبوترا بنایا تھا اور اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. آخری حرف پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ جس میں یہ جملہ آگے جو بات چلی کہ گھٹنے سے گھٹنا ملایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کلام شروع ہوا، وہ تو ہوا، لیکن اس سے پہلے ایک لفظ بڑا زبردست گزر گیا کہ لا یراہ علیہ السفر، یعنی یہ حالت تھی ان کی کہ وہ اس حالت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ سفر کی علامت ان پر ظاہر نہیں ہو رہی تھی، یعنی مسافر بھی نہیں تھے. تو یہاں پر علماء نے لکھا سفر کا معنی سنیے، یہ انگلش کا سفر نہیں ہے جس کو آپ سفرنگ کہتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ عربی کا سفر ہے اور یہ سین کے ساتھ ہے. یہ کتنا زبردست لفظ کا انتخاب ہے، میں آپ کے دو چار منٹ اور لوں گا، لیکن اہل عربی عرب سے محبت کریں، عربیوں سے محبت کریں، عربی زبان سے محبت کریں. عربی زبان اتنی بے نظیر زبان ہے، یعنی جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں وہ اس زبان کے عاشق، لوگوں نے بڑی بڑی ڈگریاں دیگر علوم میں لیتے ہیں لیکن جب عربی پڑھتے ہیں تو دیوانے ہو جاتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں یہ ہماری باڈی ہے، انگریزی میں ہمارے چہرے کو فیس کہتے ہیں، منہ کو ماؤتھ کہتے ہیں، ناک کو نوز کہتے ہیں. کسی بڑے سے بڑے ماہر گورے کو پکڑیں کہ اس کا نام نوز کیوں رکھا آپ نے، اس کا نام نوز رکھ دیتے، اس کا نام نوز رکھ دیتے، اس کا نام نوز رکھ دیتے، جواب نہیں ہوگا. لیکن کسی عربی کو پکڑے آپ کہ اس کو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں خد، چہرہ، خد، وجہ، اس کو کیا کہتے ہیں، کہ عینوں، اس کو کیا کہتے ہیں، شفت، اور دونوں شفتین، اس کو کیا کہتے ہیں، کہ انفن، اس کو کیا کہتے ہیں، پیشانی کو، کہا جبہہ، ٹھیک ہے، اس کو اذن. اب آپ لغت میں جائیے، میں بات پھر اس کا معنی بیان کروں. یہ جو لفظ یہاں ذکر کیے گئے ہیں، یہ ہر لفظ اس جز کی کیفیت کو بیان. انفن کسی ابری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، تو یہ انفن ہے. کوئی اور زبان والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لفظ ہے نہیں. اب یہ انفن صرف یہاں نہیں استعمال ہوگا، عربی میں کسی اور جملے میں بھی استعمال ہو. کوئی ایسی چیز جو علامت بنے کسی کی روشنی کے لیے، عزت کے لیے، تو اس کے لیے انفن کا لفظ آئے گا. یہی لفظ انسان کے چہرے کے لیے آ گیا. مثلا دیکھیں قلب، ہارٹ کہتے ہیں، دل کہتے ہیں، کوئی معنی نہیں. قلب عربی زبان میں الٹے کو کہتے ہیں. آپ دل کو دیکھیے پوزیشن میں، آپ یہ الٹا ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اہل عرب نے بدن میں بھی اس چیز کا نام وہی رکھا ہے کہ جو اس کے ساتھ مطابقت کرتا تھا. اتنی زبردست زبان اور اتنی وسیع زبان ہے کہ آپ اپنے بدن کے کسی بھی حصے کو عربی زبان میں سمجھیں، پھر اس کا لغت میں معنی دیکھیں، تو واقعی میں اس بدن کا جو کام تھا، سسٹم تھا، جو اس کی ورکنگ تھی، جو اس کا تعارف تھا، اسی کے اعتبار سے لفظ لایا گیا ہے. ایسا نہیں لایا گیا. اگر اس کو عینن کہا گیا تو یہ عربی میں جو اس کا معنی بنتا ہے اور چہرے میں جو اس کی علامت بنتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. تو صرف فرما لا یرا علیہ اثر السفر، وہ بندہ ایسا تھا جس پر سفر کی علامت ظاہر نہیں ہوئی تھی. سفر ہے سین فا را سفر. علماء لکھتے ہیں کہ سفر جو ہے، سفر اس کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں کشف. سفرا کشفا کہتے ہیں نا بزرگوں کو، کشف ہوتا ہے. ہم اولیاء کے لیے کہتے ہیں نا کشف، کہ ان کو کشف ہوتا ہے، چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جاتی. اس کا معنی سنیے اور درس کو ختم کرتے ہیں. اور یہ بڑی نصیحت کی بات، میں نے پہلے کہا یہ ام الاحادیث ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر اتنی باریکی علماء نے لکھی ہے کہ جو ہمیں اخلاقی سماجی سود بود سمجھ میں آتی. اور اس سے کئی علم ہے ہمارے وہاں. آج تک تو لوگ مادی چیزوں کی بھی بس پیسہ جمع کرو، پیسہ جمع کرو، اخلاقیات ساری تباہ ہو گئی ہماری، بس پیسہ جمع کرو. میں کل بھی یہاں پر نیچے، کون سا ہاؤس ہے، غنی موسیٰ ہاؤس، میں وہاں گیا تو دوستوں نے کہا کہ گائن کے لیے آپ آئیں اور دیکھیں، اور جناب جانور دیکھیں، تو محبت میں کہا میں گیا. پھر ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اللہ ان کو برکت دے، چائے پہ. تو میں نے وہاں نوجوانوں سے کہا کہ پہلے ہمارے نوجوان باہر گلی کے نکڑ پر بیٹھتے تھے تو پوری گلی کی حفاظت ان کے اوپر ہوتی تھی، بہت صحت مند ان کی اور اچھی باتوں کی مجلسیں ہوتی تھی. کون آ رہا ہے، وہ نوجوان خود وہاں موجود ہوتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کون آ رہا ہے. اجنبی آیا تو وہ اس کو روک لیتے تھے، بہنیں مائیں گزر رہی ہیں تو ان کے وہ محافظ ہوتے تھے. لیکن آج ساری چیزیں کلپس کر گئی ہیں، اخلاق گر گئے ہیں. اب جناب جو ہے کہ وہ چوکوں کے اوپر چرس پیا جا رہا ہے، سگریٹیں پی جا رہی ہیں، ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہیں. کل میں نے ریاض کلوڑی صاحب سے بھی عرض کیا کہ برادری کے لوگ تھوڑا اس میں کردار ادا کریں، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ جو معزز لوگ ہیں، صابر بھائی ہیں، منور بھائی ہیں، حضرت ہمارے حافظ صاحب ہیں، یہ لوگ آئیں اور وہ دوراجی کا دور واپس لائے جو بولتے تھے کہ بھائی کون ہو تم، کیوں آئے ہو، کیا کر رہے ہو. ہمارے لوگوں کو بولنا ختم ہو گیا، بات کرنا ختم ہو گیا، اس سے وجہ سے سارے اقدار اور آنے والی نسل کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں. تو اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اب آپ یہاں پر دیکھیں سفر کا معنی ہے کشف، اور یہ کتنی اہم چیز ہے یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو ہمارے مینرز سے متعلق ہے، ہمارے اخلاق سے متعلق. علماء نے کہا السفر هو الكشف لانه يكشف الاحوال الرجال واخلاقهم عند مباشرة الاعمال. فرما کشف کا معنی ہوتا کھلنا، سفر کا معنی ہوتا کھلنا. فرما سفر ایسا ہے کہ جس میں بندے کے احوال دوسرے احوال پر کھل جاتے ہیں. سفر میں بندہ کھلتا ہے، اس کے اخلاق کھلتے ہیں جب آپ اس سے مباشر ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ہوتے ہیں. مباشر بمعنی ڈائریکٹ ہونا، جب آپ اس سے ڈائریکٹ ہوتے ہیں تو اس کے احوال آپ سے کھلتے ہیں. لوگ کسی کی تقریر سے متاثر ہو کر اس کے شاگرد بننے کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں یا مرید بننے کے لیے بھاگتے ہیں. پرانے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ تم نے ہمیں پہچانا کیسا کہ تم ہمیں دل دینے کی بات کر رہے ہو اور مرید ہونے کی بات کر رہے ہو. کبھی تم نے ہمارے ساتھ خلوت گزاری، کبھی تم نے ہمارے ساتھ کوئی سفر کیا، ہمارے ساتھ کبھی پرائیویسی میں رہے تم، تم نے ہمیں جانا کیسے. کیونکہ سفر وہ ہے جو انسان کو کھولتا ہے. سفر کا معنی ہے کشف، کشف کا معنی کھلنا. یعنی کسی بندے کو جانچنا ہو تو بندہ اس کے ساتھ سفر کرے. سفر انسان کو کھولتا ہے، اس کے اخلاق کو کھولتا ہے، اس کے اعمال کو کھولتا ہے، اور انسان واقعی میں حج میں کھل جاتا ہے۔ اس لیے حج میں جب بندہ جاتا ہے تو یہاں سے تو الا ماشاءاللہ بڑی ہم اچھی ریاضتیں، اچھے معاملات کر کے جاتے ہیں۔ ایک طواف کرنے کے بعد ہمارا سارا وقت جو ہے کہ وہ ہوٹل کے کاؤنٹر پر گزرتا ہے، اور پھر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے گروپ میں کتنے کمایا ہوگا، اور اس سے ہم کو کیا کرنا، ہم تو سودا کر چکے ہیں، یہ ہوٹل کتنے کا تھا، فلانا کتنے کا تھا۔ تو یہ کہ دوست بھی پھر سفر میں کھلتے ہیں، اور یقیناً اچھے اور برے لوگ آپ کو سفر کے اندر پہچانے جاتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث پاک کے اندر ایک جملہ یہاں پر آیا ہے کہ لا یرا علیہ اثر السفر، ایک سفر وہ ہے جو ہم سفر کرتے ہیں، اور اس کا ایک معنی ہے کشف، کہ لانہ یکشف الاحوال الرجال، سفر ایک ایسی چیز ہے جس سے بندے کے احوال کھل جاتے ہیں، وہ اخلاق ہوں۔ اس لیے دیکھیں نا، جب بیٹی کا رشتہ دینا ہوتا ہے تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مجھ سے اکثر کہتے ہیں شاہ صاحب استخارہ کرو۔ میں نے کہا استخارہ اب دور کی چیز ہے، پہلے اس کے ان دوستوں کو پکڑو جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، جو اس کے ساتھ ٹریولنگ کرتے ہیں، اس سے پوچھو لڑکا کیسا ہے، اس سے پوچھو گھر والے کیسے، اور ان گھر والوں، اب وہ جو لڑکے والے ہیں وہ لڑکی والوں کے حوالے سے، اس حوالے سے وہ کیفیت، جن کی پرائیویسی ان کے ساتھ رہی ہو۔ اس کے بعد جب آپ مطمئن ہو کر آئیں گے، اب جو استخارہ ہم کر رہے ہیں اس میں خیر آ رہا ہے، اس پر ایک بات عرض کروں، خیر آ رہا ہے، لیکن وہ خیر کیا ابھی آئے گا یا 20 سال کے بعد آئے گا یا 40 سال کے بعد آئے گا، یہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ میں آپ کے سامنے بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، بہتری آ رہی ہے، یوں بھی ہوتا کہ خرابی آ رہی ہے، مزاج نہیں مل رہا، لیکن کیا پتا ابھی جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ 10 سال کے بعد ہوگا۔ تو اصل چیز ہے آپ کی تحقیق اور آپ کی تفتیش۔ تو اس لیے السفر ہو وہ الکشف ہو، اللہ رب العالمین اس حدیث پاک سے ہمیں درس کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔